بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. بہت سارے نسخوں اور شروحات میں یہ مستقل کتاب ہے، ماقبل تہجد سے بالکل الگ تھلگ ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کی فضیلت. جو کتاب کا عنوان ہے وہی پہلے باب کا بھی تقریباً عنوان ہے. پہلا باب ہے باب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ. مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت. یہاں بنیادی بات یہ ذہن میں رہے کہ مطلق مکہ مدینہ کی مساجد ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے مسجد مکہ سے حرم مکہ کی مسجد، جس کو ہم مسجد بیت الحرام کہتے ہیں، اور مدینۃ المنورہ سے مراد ہے مسجد نبوی شریف. اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ اور بھی 9 یا زیادہ مساجد مدینہ منورہ میں موجود تھی، اور آج کے زمانے میں تو مکہ مدینہ میں کئی مساجد بن چکی ہے. تو یہاں جو فضیلت کا تعلق ہے یہ مکہ مدینہ کی تمام مساجد سے نہیں ہے، بلکہ مکہ میں مسجد حرام، مدینہ میں مسجد النبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے تعلق رکھتی ہے. یقیناً یہ دو مساجد میں نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے. کیا وجہ ہے ان دو مساجد میں نماز پڑھنے کی؟ ایک وجہ شراح کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز کی فضیلت کا مدار بانی کی ذات پر ہوتا ہے. جس مسجد کا بانی، جس اعلیٰ درجے کا مخلص ہو، اس کی مسجد کے اندر نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اور دنیا کے اندر 4 مساجد اس وقت پر ایسی ہے کہ جس کے بانی اللہ کے نبی ہے، یہ یقینی بات ہے. انبیاء کے مبارک ہاتھ سے جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اسی لیے ان 4 مساجد کے اندر اجر اور ثواب نماز کا زیادہ ہو جائے گا. نمبر 1، مسجد بیت الحرام، مسجد بیت اللہ، اس لیے کہ اس کے بانی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یا ایک روایت کے مطابق اس کے بانی سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، یا ایک اور روایت کے مطابق اس کے بانی ملائکہ کرام ہے. غرض یہ کہ مسجد حرام کے بانی انبیاء کرام ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے جب قریش نے مسجد بنائی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو اس عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے. دوسری مسجد ہے مسجد اقصی، بیت المقدس کی مسجد. جس کی بنیاد سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی اور تکمیل سیدنا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی. اگرچہ بعض روایات میں اور باتیں بھی ملتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے مبارک ہاتھ سے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی، یہ بھی روایت ملتی ہے. تو اس مسجد کے بھی بانی اللہ کے نبی ہے، یہ بات طے شدہ ہے مسجد اقصیٰ کے. تیسری مسجد ہے مسجد قباء، جس کے بانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو قبیلے بنو عمرو بن عوف میں آپ نے قیام فرمایا. یہ قبیلے بنو عمرو بن عوف قباء میں رہتا تھا، اور قباء اس زمانے کے اندر مدینہ کا سب سے عمدہ علاقہ سمجھا جاتا تھا. وہاں کی آب و ہوا بھی بہت عمدہ، موسم بھی پیارا ٹھنڈا، اور وہاں کی زمین بھی بہت عمدہ. اس لیے اس علاقے کے اوپر یہود قابض تھے. حضور نے وہاں کتنے دن قیام فرمایا، اس سلسلے میں اہل سیر کی مختلف رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قباء میں قیام فرمایا. دوسری رائے یہ ہے کہ 14 دن آپ نے قیام فرمایا. تیسری رائے یہ ہے کہ 15 دن آپ نے قیام فرمایا. اور اسی بخاری شریف میں ایک روایت پڑھی ہے بھی آپ نے، جس میں ہے کہ آپ نے 24 دن وہاں قیام فرمایا. تو 3 دن یا 14 دن یا 15 دن یا 24 دن، اس طرح مختلف روایتیں ہیں قباء کے اندر قیام کی مدت کی. قباء اس وقت مدینہ سے خارج اور باہر تھا، الگ آبادی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں قباء کے قیام کے درمیان مسجد کی بنیاد رکھی. اس طرح کے کھڈا جب کھودا گیا تو پہلے پتھر آپ نے رکھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا پتھر رکھا، اور تیسرا پتھر حضرت عمر فاروق سے رکھوایا. اس طرح باقاعدہ جو ہے آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. علامہ سمہودی کی کتاب ہے وفاء الوفا بے اخبار دیار المصطفیٰ، اس کا اچھا نسخہ 2 جلدوں کے اندر ہے، اس میں انہوں نے یہ ساری تفصیلات بیان فرمائی ہے. تو مسجد قباء کی بنیاد بھی خاتم الانبیاء کے ہاتھ رکھی گئی، یہ بھی طے شدہ بات ہے. نمبر 4، مسجد نبوی شریف. آپ کو معلوم ہے کہ یہ یتیم بچوں کی زمین تھی، کچھ ویرانہ بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا، اور وہاں بھی آپ نے مسجد شریف کی بنیاد رکھی. تو یہ 4 مساجد دنیا کی ایسی ہے جس کے بارے میں ہم یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام کے مبارک ہاتھ سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. اسی لیے اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت، اجر ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ ان مساجد کے اندر عبادت کی فضیلت کا مدار بانی کے اعتبار سے ہے. نمبر 2، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان مساجد میں نماز کے اجر کی زیادتی مقتدیوں کی تعداد کی وجہ سے ہے. ان 4 مساجد کے اندر ہمیشہ مقتدیوں کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے، خصوصاً مسجد حرم میں لاکھوں انسان بیک وقت نماز ادا کرتے ہیں. یہ تو آج بھی ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مسجد نبوی شریف میں بھی تقریباً 5 سے 6 لاکھ کا مجمع ایک وقت نماز ادا کرتا ہے. یہی حال ہے مسجد قباء کا بھی، وہاں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ نماز میں شامل ہوتے ہیں، اور مسجد اقصی بھی اس قدر وہاں ہنگامے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر سے لوگ زیارت کے لیے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں نماز ادا کرتے ہیں. تو مقتدیوں کی تعداد کی کثرت سے بھی نماز کے اجر کی کثرت ہے. یہ ان 4 مساجد کی خوبی ہے. نمبر 3، بعض مرتبہ اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے کہ کسی نبی نے کسی جگہ کے اوپر قیام فرمایا عبادت کی، اور کتنا لمبا اور کم زمانہ عبادت کی قیام کیا، اس اعتبار سے بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ مسجد حرام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال وہاں نماز ادا فرمائی، اور اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ آپ کی زندگی مسجد حرام کے جوار کے اندر گزری. وہ 53 بہار زندگی کی مسجد حرام کے حدود کے اندر گزری. اسی لیے امام الانبیاء کے اس قیام کی برکت سے مسجد حرام کی فضیلت بڑھ گئی. اور یہ بات بھی ہے متعدد روایات میں کہ اللہ تعالیٰ کے تقریباً تمام نبیوں نے مسجد حرام میں نماز ادا فرمائی ہے. جیسا کہ بخاری میں ہی روایت آپ نے پڑھی کہ آپ نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو لبیک پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو عالم کشف میں، عالم میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا، اور پچھلے بھی تمام انبیاء علیہ السلام کو حج کی سعادت حاصل ہوئی، اس لیے ہر نبی یہاں تشریف لائے. اس اعتبار سے مسجد حرام کی فضیلت زیادہ ہو گئی. رہا یہ کہ مسجد نبوی شریف میں اعلان نبوت کے بعد 10 سال تقریباً آپ نے قیام فرمایا، اس میں اسحار کی مدت نکال دیں، مدینہ تشریف لے جانے کے بعد تعمیر اور بنیاد کا وقت نکال لیں، تو بھی ایک لمبا زمانہ ہو جاتا ہے کہ امام الانبیاء نے اس مسجد کے اندر عبادت فرمائی، قیام فرمایا، اس لیے اس مسجد کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. مسجد اقصی یہ انبیاء بنو اسرائیل کا مرکز رہی ہے کہ تمام انبیاء بنو اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے جو خاندان بنی اسرائیل کا آغاز ہوا، تب سے انبیاء کرام خصوصاً انبیاء بنو اسرائیل اس مسجد کو اپنا مرکز بناتے ہوئے آئے ہیں. اور ہماری اسلامی عظیم تاریخ اس مسجد اور اس خطے سے وابستہ ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس پورے خطے کو بابرکت فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ الذی بارکنا حولہ سے مراد یہی علاقہ ہے جہاں مسجد اقصی ہے، جہاں قدس ہے. یہ ہیں الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. اور خود امام الانبیاء نے لیلۃ المعراج کے اندر وہاں نماز ادا فرمائی، بلکہ امامت کرائی، اس لیے مسجد اقصی کی نماز کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت پر یہ مسئلہ حضرات صحابہ میں زیر غور آیا کہ آپ کی تدفین کہاں ہونی چاہیے، کیونکہ صدیق اکبر اس وقت موجود نہیں تھے، وہ اپنی دوسری بیوی کے یہاں فجر پڑا کے حضور کی اجازت لے کے تشریف لے گئے تھے. وہاں تک میں صحابہ قبر کہاں بنانی، اس موضوع پر بحث کرنے لگے. تو بہت سو کی رائے یہ تھی کہ حضور کو قدس لے جا کے دفن کیا جاوے، چونکہ انبیاء سابقین کے مزارات وہیں ہیں، اسی لیے حضور کو بھی وہاں لے جائے۔ صدیق اکبر تقریباً چاشت کے وقت پر اپنی اس زوجہ کے یہاں سے تشریف لائے، تب آپ نے وہ حدیث صحابہ کو سنائی کہ انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کی قبر بنتی ہے۔ غرض یہ کہ وہاں تک میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا، اس میں یہ رائے بھی آ چکی تھی کہ حضور کو قدس لے جا کر کے دفن کیا جائے، اس لیے مسجد اقصیٰ کے فضائل بڑھ جاتے ہیں ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر۔ رہا مسجد قباء، تو تقریباً ہر سنیچر کو وہاں تشریف لے جانے کا معمول مبارک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن قباء تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر کے آپ نماز ادا فرماتے۔ تو ان بنیاد کے اوپر ان چاروں مساجد کے فضائل بڑھ جاتے ہیں۔ اب ایک روایت ایسی ہے، آپ نے مشکاۃ شریف کے اندر بھی پڑھی ہے، اور کہ گھر کے اندر نماز پڑھے کوئی آدمی تو ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ محلے کی مسجد کے بارے میں دو روایت ہے، 25 گنا اور 27 گنا۔ محلے کی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ بستی کی جامع مسجد کے اندر 500 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اتنا ہی ثواب مسجد نبوی شریف میں نماز پر بھی ملتا ہے۔ تو اس روایت کے اعتبار سے مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصیٰ دونوں کے اجر برابر برابر ہیں، اور مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملتا ہے۔ البتہ ایک اور مسئلہ جو حضرات شرائع کرام چھیڑتے ہیں وہ یہ ہے، افضل بقائل اردا، کہ زمین کے اندر کون سا خطہ اور ٹکڑا سب سے زیادہ افضل ہے، تو اس میں تقریباً تمام ہی حضرات متفق ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو جسد اطہر سے متصل ہے، یعنی جسد اطہر زمین کے جس ٹکڑے سے ملا ہوا ہے، وہ ٹکڑا پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اس کو عرش سے بھی افضل کہا گیا ہے۔ چونکہ عرش الہی کے فضائل یقینی، لیکن اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر جلوہ افروز نہیں ہوتے ہیں، جبکہ زمین کے اس خطے کے اوپر جسد اطہر بذات خود موجود ہے، اس وجہ سے زمین کے اس ٹکڑے کی فضیلت تمام کی تمام جگہوں کے اوپر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزہ مبارک کے اوپر ایک اعرابی کا شعر ہے، یا خیر من دفنت فی القائی اعظمہ فطاب بطیبہن القاء والاقوم۔ یہ کسی عربی کا شعر ہے، لیکن پتہ نہیں اس نے کسی اخلاص سے کہا ہوگا کہ روزہ مبارک پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، جہاں ہم سلام پیش کرتے ہیں وہیں پر، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ دو مصرے داہنے کھمبے پر ہیں، اور ادھر بائیں کھمبے پر، یا خیر من دفنت فی القاع عظمہ فطاب بطیبہن القاع والاکوم۔ یہ جامع جہاں شریف پر سلام پیش کرتے ہیں، داہنے پر یہ دو مصرے، بائیں پر یہ دو مصرے سنگ مرمر میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ بہرحال یہ فضیلت کی بنیادی وجہ آپ کو بتلائی گئی۔ جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل الصلاة في مكة والمدينة. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد يروى عنه قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم
ابھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چار کلمات یا چار احادیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور آگے دوسری جگہ آ رہا ہے کہ وہ مجھے بہت پسند ہے، یہ چار باتیں. اور حضرت ابو سعید خدری نے 12 غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی کسی بڑے کے ساتھ آدمی کو جو وقت گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی وہ زندگی کے یادگار لمحات ہوتے ہیں. اسی لیے کئی طرق کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں صحابی کو اتنے غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، اور ظاہر ہے کہ غزوہ اسی کو کہیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے ہو. اس لیے انہوں نے اس کو بطور اپنے اکرام اور اعزاز کے بیان کیا کہ 12 غزوات میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا. آئندہ چل کر کے آپ جب کسی مقام عالی پر ہوں گے تب اس وقت میں بھی کہہ سکوں گا کہ ایک سال ان کے ساتھ بیٹھنے کی اور مزید چند ماہ پچھلے دنوں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے. اب تحویل کر کے دوسری روایت لا رہے ہیں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. چند مہینے نیچے نہیں ہم نے پچھلے چن ایام، تو وہ بھی غنیمت ہے، ایک دن ملتا آپ کے ساتھ وہ بھی غنیمت ہے. لا دو مہینے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. ابھی پورا کرنا ہے درایت، پھر میں جواب دوں گا. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصى. اب ترجمہ دیکھو، لا تشد الرحال کیا معنی؟ کجاوے مضبوط نہ باندھے جائے. یہ لفظ ایک ہے سفر سے کنایا، کہ بھائی سفر نہ کیا جائے، یہ اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب ہے. پرانے زمانے کے اندر جب لمبا سفر کرنا ہوتا تھا تو جانور کی پیٹھ کے اوپر کجاوا مضبوط باندھا جاتا تھا، اور قریب کا سفر ہوتا تھا تو لوگ بغیر کجاوے کے بھی چلے جاتے تھے. جیسے کہ اس زمانے کے اندر بھائی لمبے سفر میں ٹو ویلر پر جانا ہے تو ہیلمیٹ پہنیں گے، جیکٹ پہنیں گے، گلاس گوگلز پہنیں گے، اور باقاعدہ حفاظت کی تمام تدبیر کر کے چلیں گے. اور قریب ہی کے اندر جانا ہو تو بغیر ہیلمیٹ کے ایسے ہی چلے جائیں گے، بس قریب ہی میں جا کر کے آنا ہے. تو قریب میں جانا ہوتا تو بغیر کجاوے کے جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے چلے جایا کرتے تھے، اور جب لمبا سفر ہوتا تھا تو کجاوے باندھتے تھے، اور وہ بھی کس کے باندھتے تھے تاکہ جو ہے اچھی طرح سفر ہو سکے. تو فرمایا کہ کجاوے نہ باندھے جاوے، مگر یہ کہ تین مساجد کی طرف، مسجد حرام، مسجد رسول یعنی مسجد نبوی شریف، مسجد اقصا. بعض ٹور آرگنائزر ایسا بھی ٹور چلاتے ہیں کہ عمرہ پیکیج وہ رکھتے ہیں اور ایڈورٹائز میں یہی حدیث لکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پھر وہ تینوں جگہ لے جاتے ہیں، پہلے مسجد اقصی لے جائیں گے پھر حرم لائیں گے، ایسے عمرہ پیکج سال بھر آتے ہیں، الا ثلاثتی مساجد یہی نام سے وہ لوگ پیکج رکھتے ہیں مارکیٹ میں اور لوگ جاتے بھی ہیں. تو یہ تین مساجد کی متعلق بات آئی. اب یہاں پہلے روایت کو اچھی طرح سمجھو، پھر مسئلے میں بڑا سنگین اختلاف ہے وہ دیکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بتلایا کہ یہ سفر سے کنایا ہے روایت کے اندر. دوسری بات یہ ذہن کے اندر رہے کہ کسی بھی جگہ کی طرف تقرب اللہ کی نیت سے سفر کرنا یہ تین مسجد کے علاوہ صحیح نہیں ہے. یہ دوسرا مطلب روایت کا ہے، پہلا کنایا عن السفر، دوسرا مطلب تقرب اللہ کی نیت سے باقاعدہ سفر کا اہتمام کرنا یہ تین مساجد کے علاوہ صحیح نہیں ہے. تیسری بات اس میں یہ کہی جائے گی کہ کامل فضیلت، کامل اجر اور ثواب ان تین مساجد کی طرف سفر کرنے سے آدمی کو ملے گا، ورنہ دوسری مساجد کی طرف بھی سفر تو جائز ہے لیکن کامل اجر اور ثواب نہیں ملے گا. نور نگر کی مسجد دیکھی تم نے؟ کتنے سال سے یہاں پڑھ رہے ہو؟ 12 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے نور نگر کی مسجد نہیں دیکھی. دیکھو تم نے، پاڈولی میں ہی ہے نور نگر اور وہاں کی مسجد. اب دیکھیے وہاں آپ جو ہے ارادہ کر لے کے چلو میں گیا نہیں ہوں آج چلا جاؤں، تو وہاں آپ جانے کی نیت کر لے اور جائیں، جائز ہے. لیکن کامل اجر اور ثواب ان تین مساجد کی طرف جانے کی بنیاد پر ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا. یہ ہو گیا تیسرا مطلب. چوتھا مطلب روایت کا یہ لیا گیا ہے کہ نفس ادائیگی نماز کے لیے ان تین مساجد کا سفر آدمی کر سکتا ہے، ادائیگی صلات کی نیت سے ان تین مساجد کی طرف آدمی سفر کر کے جا سکتا ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ نماز کے علاوہ کسی اور کام کے لیے کسی اور مسجد کی طرف جانا ہو جا سکتا ہے. مثلاً یہ کہ کوئی آدمی جامع قرطبہ چلا گیا کہ اسلام کے عظیم یادگار وہ مسجد ہے، جامع قرطبہ میں دیکھ کر کے آؤں، تو یہ جائز عمل ہے، جا سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے ان تین مساجد میں جا سکتا ہے وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے آدمی وہاں جانا چاہے تو جا سکتا ہے. یا کوئی آدمی جو ہے شیخ زائر کی مسجد میں چلا جائے کہ یو اے ای میں ہوا ہوں، شارجہ ہوا ہوں اور ابوظہبی جا کے میں مسجد شیخ زائر دیکھ کر کے آؤں کیسی شاندار بنی ہے، اور اس کے لیے تو نماز کے لیے ان تین مساجد، باقی دوسرے مساجد کے اندر بطور یادگار یا کوئی اور چیز کے مقصد سے تاریخ صنعت کی عجیب و غریب صنعت وغیرہ دیکھنے کی نیت سے جا سکتا ہے. پانچویں بات یہ کہی گئی ہے کہ حدیث شریف کے اندر تین مساجد کا محتم بشان ہونا بیان کرنا مقصود ہے. لا تشد اور الا نفی اور استثناء کے ذریعے حسر کر کے ان تین مساجد کا محتم بشان ہونا بیان کیا گیا ہے اور ترغیب دی گئی ہے کہ تم مشقت گوارا کر سکتے ہو، سفر کا بوجھ برداشت کر سکتے ہو، فلوس مال خلوص خرچ کر سکتے ہو ان تین مساجد کی زیارت اور دیدار اور حاضری کے لیے، ان کے علاوہ کے لیے بار مشقت آدمی نہ اٹھاوے، ان تین مساجد کے لیے مشقت بھی آدمی اٹھاوے۔ چھٹی بات یہ کہی گئی ہے، ان تین جگہوں کے اوپر سفر معقول ہے۔ کیوں معقول ہے؟ اجر اور ثواب کے یقینی ہونے کی وجہ سے، کہ ان تین مساجد کے اندر اجر اور ثواب کا ملنا یقینی ہے، اسی لیے آدمی ان تین مساجد کی طرف سفر کر کے جا سکتا ہے۔ یہ حضرات شراح کرام نے نفی اور استثناء کے اوپر بتلائی ہوئی باتیں آپ کو بتلائی گئی۔ اس کے بعد دو تین سنگین مسائل ہے۔ پہلا مسئلہ اس کے اندر یہ کہ ان تین مقام کے علاوہ کسی اور مقام کی طرف مستقلاً سفر کر کے جانا، اور اسی کے اندر آ جاتا ہے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے مستقل سفر کر کے جانا۔ یہ مسئلے کے اندر امام ابن تیمیہ نے بہت شدت اختیار فرمائی ہے، انہوں نے اور ان کے ہم نوا لوگوں نے بہت زیادہ سختی سے اس کو گناہ اور بدعت اور شرک وغیرہ سے تعبیر کیا ہے، جبکہ جمہور امت اس کی قائل ہے کہ روزہ اقدس کی زیارت کے لیے جانا یہ اعظم قربات میں سے ہے، بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ آدمی روزہ اقدس کی زیارت کے لیے جاوے۔ ایسے فضائل میں حضرت نے مختلف اس کو اعظم قربات میں سے ایک بڑی نیکی بتلاتی ہے۔ اب شیخ نے فضائل حج کے اندر اس موضوع پر بہت اچھی بحث کی، اور اس کے بعد بہت اچھی نیت حضرت نے بتلائی کہ جب آدمی مدینہ منورہ جاوے تو مسجد اور روضہ اطہر دونوں کی نیت کرنے گئے، تاکہ کسی طرح کا اختلاف اور شک باقی نہ رہے۔ لیکن جیسے کہ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات اٹھائی ہے کہ بھئی ایک آدمی مکہ المکرمہ میں ہے، وہ مدینہ المنورہ کیوں جائے گا؟ صرف نماز پڑھنے جائے گا؟ نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہاں مسجد حرام میں اس کو ایک لاکھ کا ثواب مل رہا ہے، اور وہاں ایک روایت میں 1,000 ہے، ایک روایت میں 50,000 نماز ہے، تو یہاں کی 1,00,000 چھوڑ کے وہ کیوں جائے گا وہاں نماز پڑھنے کے لیے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ نماز ہی مقصود ہوئے مسجد نبی شریف میں تو اجر تو یہاں زیادہ ہے مسجد حرام میں. ظاہر ہے کہ وہ جا رہا ہے محض روزے اقدس کی زیارت کی نیت سے کہ حضور کے روزے مبارک کے اوپر میں حاضری دوں، اس لیے وہ سفر کر کے جاتا ہے، سفر کی مشقت وہ اٹھاتا ہے. تو یہ اعظم قربات میں سے ہے. اس لیے جو حضرات اس کو بدعات یا شرک جو بھی کہتے ہو، یہ رائے پسندیدہ رائے نہیں ہے. پسندیدہ رائے یہی ہے کہ روزے اقدس کی زیارت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اور روزے اقدس کے علاوہ کوئی اور مقام متبرک ہو وہاں پر بھی آدمی شرعی حدود میں رہتے ہوئے جا سکتا ہے اور جانے کی گنجائش ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو ممانعت کے قائلین ہیں، ان کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں لوگوں نے اپنے زعم سے جو مقامات قابل احترام بنا لیے تھے، لوگ اس کا سفر کرتے تھے، اور وہ چیز دین میں تحریف کا ذریعہ بنی ہے. اس لیے اس حدیث کے پیشے حدیث شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی. جاہلیت کے زمانے میں ایسا بہت ہوا کہ لوگوں نے اپنے طور پر کسی مقام کو متبرک بنا ڈالا اور وہاں جانے لگے، اور اس سے دین میں تحریف ہو گئی. اس کی ایک مثال ہمارے ملک کے اندر ہے کہ کوئی آدمی ایک قول کے مطابق 3 مرتبہ، دوسرے قول کے مطابق 7 مرتبہ، تیسرے قول کے مطابق 11 مرتبہ اجمیر شریف چلا جاوے تو اس کو حج مبرور کا ثواب مل جاتا ہے. یہ اس کی ایک مثال ہے ہمارے ملک کے اندر. تو یہ جاہلیت کے ایک طریقے کی بنیاد کے اوپر ہے. نمبر 2، ممانعت کے قائل کی ایک دلیل یہ ہے کہ غیر شعائر شعائر نہ بن جاوے. اگر لوگ وہاں ہجرت جانے لگیں گے تو جو مقام ہے شعائر دین کا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، تو غیر شعائر شعائر دین نہ بن جاوے، اس کا خطرہ لگا ہوا ہے. جیسے کہ اس وقت بہت سارے جو غیر شعائر ہے، لوگوں نے اس کو شعائر اسلام کا درجہ دے رکھا ہے. نمبر 3، یہ چیز آگے چل کر غیر اللہ کی عبادت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس لیے ممانعت کے قائلین اس سے منع کرتے ہیں. اور چوتھی بات، اصل بنیادی چوتھی بات، اس حدیث شریف کے اندر آئے ہوئی نفی اور استثناء کو انہوں نے عام ایسا رکھا کہ مطلب ہی ایسا بیان کیا کہ مضبوط کا جاوے نہ باندھے جائے مگر صرف 3 ہی مساجد کی طرف، اور کہا ان 3 کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف مستقلاً سفر کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جو تعمیم انہوں نے اختیار کی ہے، وہ تعمیم اگر واقعی ہم مان لیوے تو پھر تو بیمار آدمی علاج کے لیے بھی کہیں سفر نہیں کر سکتا، تجارت کے لیے بھی آدمی کہیں سفر نہیں کر سکتا، سیاحت کے لیے بھی آدمی کہیں سفر نہیں کر سکتا. حالانکہ دوسرے نصوص کے ذریعے تجارت، سیاحت، علاج معالجہ، حصول علم، اشاعت دین، تبلیغ دین، ان وغیرہ کے لیے سفر کرنا صراحتاً ثابت ہے. اسی لیے جس قدر وسعت نفی اور استثناء میں حصر کی امام ابن تیمیہ اور ان کے ہم نواؤں نے اختیار کی ہے، اس قدر وسعت سے تو پھر دوسرے ہر طرح کے سفر میں قباحت آ جاتی ہے. اسی لیے اس قدر وسعت روایت سے لینا مناسب نہیں ہے. مزید بات ہے انشاءاللہ بعد میں.